خالق کی تلاش میں روشنی اور اندھیروں میں بھٹکتا مسافر انسان، ابھی اسے اور کتنا سوچنا ہے؟
اگر فنون لطیفہ کا مقصد صرف انسان کی جمالیاتی حس کو تسکین پہنچانا ہے تو پھر مذہب کا اس پر اعتراض ٹھیک ہے کہ نہیں؟
تمام واقعات اگر فطری اسباب کے تحت ہی صادر ہوتے ہیں تو پھر ستاروں کی گردش قابو میں رکھنے والا کوئی خدا ہے کہ نہیں؟
ابھی اسے اور کتنا کھوجنا ہے؟
مذہب تبدیل نہیں ہوتا، امر کی کوئی حقیقت ہے کہ نہیں؟
ابھی اسے کس کس کو پوجنا ہے؟
اگر دین کا مقصد موت کے بعد صرف جنت کا حصول ہے تو آج کی عملی زندگی میں اس کا کوئی اثر ہے کہ نہیں؟
میرے سارے کمپرومائزز،
میری ساری اخلاقیات،
میری ساری عبادات آخرت میں صرف الفاظ ہی رہ گئے تو؟
اس کی یہ جستجو ختم ہوگی کبھی؟ غامدی۔
السلام علیکم، پروگرام غامدی میں خوش آمدید۔ ناظرین، لفظ ٹیبو زمانہ قدیم کے قبائل میں امتناع اور تقدیس دونوں کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور پھر اسی لفظ نے ماہرین عمرانیات کی رائے میں منظم مذاہب کے اندر لفظ حرام کی شکل اختیار کر لی، اور یہ لفظ بھی امتناع اور تقدیس دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تقدیس کے پہلو کو ایک طرف رکھتے ہوئے آج ہم اپنے شرکا اور محترم جاوید احمد غامدی کی باہمی گفتگو کے ذریعے لفظ حرام کے امتناعی پہلو کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور دیکھیں گے کہ کیوں غذا، رشتوں اور روزی کے معاملات مذہبی پیراڈائم میں حلال و حرام کی کسوٹی پہ پرکھے جاتے ہیں۔ کیا حلال و حرام کے تصور کی عقلی توجیہ ممکن ہے؟ اور اگر ممکن ہے تو کیوں وہ توجیہ بنی نوع انسان کے اجتماعی شعور کا حصہ نہیں بن سکی؟ اور اگر ناممکن ہے تو کس طرح مذہب دوران تبلیغ حلال و حرام کا تصور اپنے مخاطبین تک پہنچا سکتا ہے؟ کیا حلال و حرام کا تصور انسان کو صرف ایک مخصوص نظم و ضبط کا پابند کرتا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو پھر دنیا کی مختلف اقوام کی جانب سے مختلف ڈسپلنز کی پابندی کس طرح مذہب کے اس دعوے کو تقویت دیتی ہے جس کے مطابق انسان اچھائی اور برائی کا شعور فطری طور پر رکھتا ہے؟ یہی بحث ہمارے آج کے اس پروگرام کا موضوع گفتگو ہے۔ غامدی صاحب، مذہبی نقطہ نظر کے مطابق حرام جانور کھانے والے انسانوں کی فطرت سلیم مسخ ہوتی ہے، اب اگر ایسا ہے تو کیوں چین، کوریا اور جاپان کے باشندے سور، کتے، چمگادڑ، بلیاں، کیڑے مکوڑے، سانپ اور بندر جیسے حرام جانور کھانے کے باوجود خیر، سچائی، ایمانداری، ایفا عہد اور بھائی چارے جیسے جذبات سے خالی نظر نہیں آتے؟
دیکھیے، دنیا کے اندر ہم بہت سی چیزوں کے بارے میں یہ تصور رکھتے ہیں کہ ہمیں ان کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ مثال کے طور پر جھوٹ ہے، بددیانتی ہے، کم تولنا ہے، کسی کی جان، مال، آبرو کے خلاف کوئی اقدام کرنا ہے، یہ سب چیزیں ہیں جن کو آپ عربی زبان میں حرمت کے دائرے میں لے آتے ہیں۔ آپ اس کے لیے کوئی لفظ اردو زبان کا بھی اختیار کر سکتے ہیں، انگریزی زبان کا بھی اختیار کر سکتے ہیں، یہ ممنوعات ہیں، یعنی ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے ہمیں دوسروں کو روکنا چاہیے، خود بھی رکنا چاہیے۔ جب آپ کسی چیز سے خود بھی رکتے ہیں، دوسروں کو بھی روکتے ہیں، تو اس کے لیے ہماری زبان میں ممنوع کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیے کہ پوری دنیا کا کم و بیش اس پر اجماع ہو رہا ہے کہ سگریٹ پینا ممنوع ہے، ہر جگہ لکھا ہوتا ہے سگریٹ پینا ممنوع ہے۔ آپ جب جہاز میں سوار ہوتے ہیں وہ ابھی کہتے ہیں کہ یہ ممنوع ہے، کیا اصول ہے اس کا، کیا ضابطہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے لیے کچھ چیزیں طبی لحاظ سے ضرر رساں ہیں، کچھ چیزیں اخلاقی لحاظ سے ضرر رساں ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس کی مجموعی شخصیت پر برا اثر ڈالتی ہیں، ان سے بچنے کی تلقین ہم بھی کرتے ہیں، دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں۔ مذہب میں یہی چیز ہے جس کو حرام کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور حرام کوئی مذہبی اصطلاح نہیں ہے، یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کو آپ ممنوع یا پروہبٹڈ کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، عام لفظ ہے جو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس کے پیچھے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ توہمات سے تعبیر کریں، یہ ایک سادہ حقیقت ہے کہ انسان بہت سی چیزوں کے بارے میں یہ عقلی شعور رکھتا ہے کہ وہ ان کو استعمال نہیں کرے گا۔ یہ چیز کھانے پینے کی چیزوں میں بھی ہے، یہ ہمارے گرد و پیش کے ماحول سے متعلق۔
حلال و حرام کا سٹینڈرڈ کیا ہوگا؟
انسان کی فطرت اور اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کی تعلیم۔
سب جن ملکوں کا میں نے ابھی حوالہ دیا وہاں کے باشندے سب کچھ کھا جاتے ہیں۔
آپ بہت دور چلے گئے، ہم مسلمان ہیں، ہم کو بتایا گیا کہ جھوٹ بولنا ممنوع ہے، ہم کو بتایا گیا کم تولنا ممنوع ہے، ہم کم تولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بددیانتی کرتے ہیں، دوا میں ملاوٹ کرتے ہیں۔
چائنا کے، کوریا کے اور جاپان کے لوگ سچ بولتے ہیں، ایمانداری کرتے ہیں، ان کے اندر وہ تمام اخلاقی رویے پائے جاتے ہیں جس کی ایک انسانی معاشرے کو ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ کھانے پینے کے معاملات میں ان ممنوعات کو خود پر لاگو نہیں کرتے جن کا اسلامی معاشرہ اعلان کرتا ہے۔
اسی کو الٹ دیجئے، یعنی وہ کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں احتیاط نہیں کرتے، اور ہم جھوٹ بولنے کے معاملے میں احتیاط نہیں کرتے۔
یہ ثابت ہونا نا ہوا کہ انسان کی فطرت سلیم حرام جانور کھانے کو برا سمجھتی ہے؟
انسان کی فطرت سلیم جھوٹ بولنے کو اچھا سمجھتی ہے، بددیانتی کرنے کو اچھا سمجھتی ہے، کم تولنے کو اچھا سمجھتی ہے، اس کے باوجود انسان جھوٹ بولتے ہیں، کم تولتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، ساری دنیا چیخ رہی ہوتی ہے کہ رشوت ایک بری چیز ہے اور معاشرہ پورا کا پورا رشوت پر استوار ہو
جاتا ہے۔ کیوں مذہب کچھ خاص جانوروں کو کھانے پینے کے لیے حرام اور کچھ خاص جانوروں کو کھانے پینے کے لیے حلال قرار دیتا ہے؟
جس طریقے سے آپ چیزوں کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ موضوع نہیں ہے، چنانچہ مذہب نے ایک اصول اختیار کیا کہ جو جانور عام طور پر اللہ نے پیدا کیے ہیں وہ دو اقسام کے ہیں، ایک وہ ہیں جو کھانے کے لیے موضوع ہیں، کھانے کے لیے ملائم ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو درندے ہیں۔ تو درندوں کو ممنوع قرار دیا گیا ہے اور درندگی کے ساتھ مناسبت رکھنے والی چیزوں کو بھی ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ آپ شیر کا گوشت نہیں کھاتے، آپ چیتے کا گوشت نہیں کھاتے، عام طور پر انسانیت ان جانوروں کا
جانور ہیں حلال ہیں،
یعنی وہ جانور حلال ہیں جن کو آپ انعام کی قسم کے چوپائے کہتے ہیں، جو آپ کے گھروں میں پالے جاتے ہیں اور بہت مناسبت رکھتے ہیں انسان کے لیے کھانے پینے کے اعتبار سے۔ یہ ایک انسانی تجربے کی چیز بھی ہے، اسی پر انسان عام طور پر گامزن رہے، اس کی خلاف ورزی بالکل اسی طرح ہو جاتی ہے جس طرح سے جھوٹ بولنے اور سچ بولنے کے معاملے میں خلاف ورزیاں ہوتی ہیں۔ تو انسان کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے کہ وہ جس جبلت پر قائم کر دیا جائے اسی پر قائم رہے۔
مذہب کا دعویٰ یہ ہے کہ انسان فطری طور پر اچھائی اور برائی کا شعور رکھتا ہے اور اچھائی اور برائی میں حلال و حرام کے معیارات بھی آ جاتے ہیں۔ اگر چائنا کے، کوریا کے لوگ فطری طور پر اچھائی اور برائی کا شعور رکھتے ہیں، وہ سچ بولتے ہیں، ایمانداری سے تولتے ہیں، تو وہ کھانے پینے کے معاملات میں ان کی فطرت سلیم، ایسا لگتا ہے کہ آدھی فطرت ان کی مسخ ہے اور آدھی فطرت ان کی ٹھیک ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا؟ اس طرح تو مذہب کا وہ دعویٰ کمزور پڑ گیا کہ انسان کی فطرت کے اندر حلال و حرام کا شعور شامل ہے۔
دیکھیے، بات یہ ہے کہ شعور ہونا ایک چیز ہے اور بہت سی ایسی چیزیں جن کے بارے میں عادت اور علف کی بنیاد پر تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ یعنی ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ جو سمندروں کے کنارے آباد ہوتے ہیں، وہ ایسی ایسی چیزیں کھا جاتے ہیں کہ مثلاً ہم ان سے کراہت محسوس کریں گے۔ اس کا تعلق علف و عادت سے ہے۔ آپ جب ایک ماحول میں رہتے ہیں، اس میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ اس کی دیکھیے کتنی اچھی مثال رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سامنے آئی۔ کسی نے گو پکا کر آپ کے سامنے رکھ دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کو کھانا پسند نہیں کرتا۔ آپ ظاہر ہے کہ یہ ایک طبیعت کی لطافت ہے جس کی بنیاد پر آپ نے اس کو پسند نہیں کیا۔ عرب عام کھاتے ہیں۔
لطافت، پسند، ناپسند کے معیارات ایک طرف، کھانے کے لیے کیوں کچھ چیزوں کو مذہب حرام قرار دے دیتا؟
اس لیے کہ وہ انسان کی زندگی کے ساتھ اچھی مناسبت نہیں رکھتی۔ جس طریقے سے آپ ضرر رساں چیزوں کو ممنوع قرار دیتے ہیں، ساری دنیا سگریٹ پی رہی تھی، لطف لیتی تھی، اس پر آپ اشتہار بازی کرتے تھے، بہت کماتے کھاتے تھے، آپ نے کہا کہ یہ کھانا پینا ٹھیک نہیں۔
انعام کی 146ویں آیت میں مردار اور خون کو بطور غذا استعمال کرنے پہ پابندی عائد کی گئی ہے، مگر ابن ماجہ کی روایت نمبر 3314 کے مطابق مردار کے اندر مچھلیوں اور ٹڈی کا گوشت اور خون کے اندر سپلین اور جگر کا خون جائز قرار دیا گیا ہے۔ خان صاحب، اس خصوصی استثناء کی وجہ بیان فرمائیے اور یہ بھی بتائیے کہ ان ایکسیپشنز کو قرآن میں نہ شامل کر کے مسلمانوں میں جو مستند اور کمزور احادیث کے حوالے سے پایا جانے والا ابہام ہے، اس کو اشیاء خورد و نوش کے حوالے سے کم کیوں نہیں کیا گیا؟
نہیں، اس میں کوئی ابہام نہیں۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ درندگی جن چیزوں میں بھی پائی جاتی ہے ان کو ممنوع قرار دیا گیا ہے، یہ ایک اصول ہوا۔ اس اصول کو قرآن مجید نے واضح کر دیا، یہ اصول ہم تک پہنچ گیا، اس اصول کو انسانی فطرت بھی مانتی ہے، عمومی طور پر انسانوں کا ایک بڑا اجتماع بھی اس کی تائید کرتا ہے۔ تو درندگی جن چیزوں میں بھی پائی جائے گی ان کو ممنوع قرار دیا جائے گا، یہ ایک اصول ہوا۔ اب اس کے بعد کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں، وہی جیسے میں نے عرض کیا کچھ گرے ایریاز ہوتے ہیں۔ ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ وہ جانور جو کھانے کے جانور ہیں، یعنی جن کے بارے میں کوئی تردد نہیں ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، اس طرح کے جانور ہیں، اگر یہ طبعی موت مر جائیں تو ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ یعنی ذبح کر کے تو ہم ان کو کھاتے ہیں، جب خون کو الگ کر دیتے ہیں تو یہ پاکیزہ ہو جاتے ہیں، اگر کسی موقع کے اوپر یہ طبعی موت مر جائیں تو اس کا کیا حل ہوگا؟ یہ ایک سوال پیدا ہو سکتا تھا، کیونکہ جانور اصلاً بالکل جائز ہے، انسان ان کو کھاتا رہتا ہے، لیکن ذبح کیے بغیر اگر مر جائیں تو پھر کیا کیا جائے؟ ایک سوال یہ پیدا ہوا۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوا کہ جو ان کا خون ہے، جانور تو حلال ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے، ان کا جو خون ہے کیا یہ جائز ہوگا؟ کیونکہ خون ایک ایسی چیز ہے کہ جب آپ کہتے ہیں نا فلاں خون پیتا ہے تو درندگی کا ایک فوری تصور آدمی کے اندر آتا ہے۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوا۔ تیسرا سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ جو سور ہے، یہ دنیا میں واحد جانور ہے جس کا معاملہ یہ ہے کہ یہ اگرچہ ہے تو سپیشیز کے اعتبار سے بھیڑ بکری سے، یعنی اگر آپ اس کے بارے میں معلومات کریں تو آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ بھیڑ بکری کی سپیشیز سے ہے لیکن یہ گوشت کھاتا ہے، تو اس کے اندر اشتباہ پیدا ہو گیا کہ اس کو درندوں میں شمار کیا جائے یا بھیڑ بکری کے ساتھ ملک کیا جائے۔ تیسرا سوال یہ پیدا ہوا۔ چوتھا سوال یہ پیدا ہوا کہ جب ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں تو بہت سے لوگ ہیں جو مشرکانہ توہمات کے تحت خدا کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کر لیتے ہیں، اس کے بارے میں کیا رائے قائم کی جائے؟ قرآن نے ان سوالوں کا جواب دیا اور یہ کہا کہ یہ چاروں چیزیں ممنوع۔ یہ بڑی سادہ سی بات ہے، یہ گرے ایریاز ہے۔
गांधी साहब जो जानवर गोश्त खाते हैं दूसरे जानवरों का, उनको खाने से इंसान की नेचर पे कोई असर पड़ता है?
इंसान की फितरत जो है, देखिए बाजिया कि एक आदमी खून पीना शुरू कर देता है, अब कहने को तो आप इसका तजिया करके देख लें, कोई ऐसी चीज़ नहीं है खून के अंदर के जो खराबी का बायस बनती हो, लेकिन इसका असर इंसान के अखलाक पर पड़ता है। असल में हम इंसान को एक लंबे अरसे से महज मादी
का यूरोप सुअर खाता है, लेकिन उनके जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस में उनकी अखलाकी मेयारात हैं, उनकी जो पब्लिक मोरालिटी है, पर्सनल मोरालिटी की मैं बात नहीं कर रहा, वो हमारे से बहुत अच्छी है।
पर्सनल मोरालिटी आपके नज़दीक कोई अहमियत नहीं रखती? कहीं वो ख़राब होगी, कहीं ये ख़राब होगी, यानी हम लोग इन चीज़ों में एहतियात करते हैं तो हम उन अखलाकी उसूलों के बारे में ज़्यादा मोहताज
कैसे तस्लीम कर ले कि एक ख़ास जानवर खाने से आपकी फितरत मस्क हो जाए?
मैं वही अर्ज़ कर रहा था कि असल में हम इंसान के मादी वजूद के इतने असीर हो गए हैं कि उसके अखलाकी वजूद को नहीं समझते। इंसान नफसियाती तौर पर चीज़ों से मुतासर होता है। आप क्यों इसको पसंद नहीं करते? अगर आपको पता चले कि आपके वालिद साहब या आपका कोई भाई बहन जो है वो मसलन पेशाब पीता है, या मिसाल के तौर पर आपको ये मालूम हो कि वो पखाना खाता है, क्या राय कायम करेंगे उसके बारे में? यानी इन चीज़ों के बारे में आप कराहत नहीं महसूस करते? और अगर मालूम हो कि आपका कोई भाई खून पीता है तो कुछ देर के बाद क्या इस बारे में इस्तेजाब किया जा सकता है कि वो मेरा और आपका भी पीने लग जाएगा? तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में
मोरालिटी एब्सोल्यूट नहीं, रिलेटिव होती है। मिसाल के तौर पर एक कबीला है अफ्रीका के एक जंगल में, वो सारा कबीला खून पीता है, हम यहाँ खून नहीं पीते, इसलिए जो बच्चा यहाँ के माहौल में परवरिश पाएगा उसको तो खून पीने वालों से कराहत आएगी, लेकिन जो बच्चा अफ्रीका के उस कबीले में परवरिश पाएगा उसको खून पीने से कोई कराहत नहीं आएगी।
इसका कराहत से क्या ताल्लुक है? अगर कोई कबीला खून पीता है तो उसके असरात उसकी ज़िंदगी पर भी होंगे, उसके अंदर रहम, मुलायमत, मोहब्बत, उल्फत, लोगों के साथ एक मुलायमत का तसव्वुर ख़त्म होगा। मैं तो ये कहता हूँ आप अजीब बात कर रहे हैं, जो लोग ऐसे इलाकों में रहते हैं कि जहाँ उनको खुशूनत का माहौल मिलता है, आप देखिए वो तलवार उठाने और मारने के बारे में ज़रा तरद्दुद नहीं करते। मेरे और आप पर यह नफसियाती असर होता है, हमारे लिए किसी मुर्ख को ज़िबा करना ही मुश्किल हो जाता है। तो इंसान के ऊपर उसके माहौल और उसके इल्फ व आदत का असर नहीं होता, ये बात तो समाजियात और इमरानियात के बुनियादी उसूलों के खिलाफ।
हम कह रहे हैं कि माहौल का असर इंसान पर होता है और उसके जितने मॉरल स्टैंडर्ड्स होते हैं वो उसके माहौल की, उसके इकोनॉमिक बिल्टअप की देन होते हैं।
देखिए उनमें से दो चीज़ें अलग अलग हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो इंसान के लिए एक मुश्तरक सरमाया है, मिसाल के तौर पर अदल है, जुल्म है, झूठ है, सच है, दयानत है, बददयानती है, ये चीज़ें कभी भी रिलेटिव नहीं होती, ये अपनी एक मुतलक हैसियत रखती हैं, बिल्कुल एब्सोल्यूट हैसियत में हमेशा से मौजूद हैं, ये इंसानियत का सरमाया है। इनकी बुनियाद पर हम कुछ रवैये इख्तियार करते हैं, कुछ रसूम पैदा करते हैं, कुछ मरासम इख्तियार करते हैं, वो रिलेटिव होते हैं और तब्दील होते हैं।
माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक भी इंसान फितरी तौर पर खुदगर्ज है और इंसान को ये ख़तरा लाहिक रहता है दूसरे इंसानों से कि वो उसे कत्ल कर देंगे, वो उसका माल चोरी कर लेंगे, इसीलिए उसने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत कुछ ममनुआत ख़ुद पर लागू कर लिए कि तुम चोरी नहीं करोगे ताकि उसका माल भी चोरी ना हो, तुम कत्ल नहीं करोगे ताकि वो भी कत्ल करने से महफूज किया रह सके। इसीलिए ये जो एक्सेप्शन हैं, ये जो ममनुआत हैं, ये सोसाइटी की स्टेबिलिटी के लिए भी ज़रूरी हैं और ये मामलात इसलिए सारी दुनिया में हमें नज़र आते हैं क्योंकि ये मामलात सोसाइटी को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और उन सोसाइटीज़ में भी नज़र आते हैं जहाँ कोई डिवाइन रिलीजन नहीं पहुँचा।
इसलिए कि ये इंसान की फितरत के अंदर मौजूद है। ये जो खुदगर्जी आपने दरियाफ्त की है, ये इंसान का मुताला करके अक्स की है या ये आसमान से इल्हाम हुआ है? ये चीज़ भी तो इंसान के मुताले से अक्स की है ना। तो ऐसी अजीब बात आप कर रहे हैं कि इसार की हज़ारों मिसालें, इंसान में अमन ही अमन, दुनिया की बहुत बड़ी अक्सरियत आला अखलाकी उसूलों के बारे में इंतहाई हसास, सब कुछ के बावजूद उसको तो आप इंसान का फितरी सरमाया नहीं समझते।
दो गिरोहों के माबैन सर्वाइवल का क्वेश्चन आ जाए, यानी दो गिरोहों के माबैन जंग छेड़ जाए और तब उनकी जो मोरालिटी होती है वो सिर्फ अपने गिरोह के लिए रह जाती है, वो जिनके जितने मॉरल स्टैंडर्ड होते हैं अपने गिरोह के लिए,
आला अखलाकी मेयारात के लिए जान देता है। दुनिया में इनकलाबात के लिए लोगों ने जान दी है। अभी तो कम्युनिस्ट तहरीक को ख़त्म हुए दुनिया के अंदर 10-20 साल हुए हैं, हज़ारों लोगों ने इंसानियत की फलाह के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया।
नॉर्थ पोल पर बसने वाले स्कीमूस के घर जब कोई मेहमान जाए तो वो उसकी खातर तवाज़े खाने के साथ साथ अपनी बीवी और बेटी उसको पेश कर देते हैं तो कि वो उससे जिनसी ताल्लुक उस्तवार करे। तो गांधी साहब, क्या उनके अंदर जो मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं हमारे जो मॉरल स्टैंडर्ड्स से ज़ाहिर है मुख्तलिफ हैं, तो क्या उनकी इंस्टिंक्ट उन्हें इस बात से कराहत पे आमादा नहीं करती?
नहीं, देखिए ये दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। ये जो जिनसी मामलात के बारे में तहफ़ुज़ात हैं, ये ख़ानदान के तसव्वुर से पैदा हुए हैं। ख़ानदान के तसव्वुर के बारे में इंसान गलती कर सकता है। असल में आप इंसान का जब तजिया करते हैं तो ये ख्याल करते हैं कि वो जानवरों की तरह अपनी जबिल्लत का पाबंद है। इंसान इरादा और इख्तियार लेके आया है, वो अपने इरादे और इख्तियार को गलत भी इस्तेमाल करता है, सही भी इस्तेमाल करता है। मुझे تعجب ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ کو اسکیمو نظر آ جاتے ہیں، آپ کو اپنے گرد و پیش میں جھوٹ بولتے ہوئے بددیانتی کرتے ہوئے انسان نظر نہیں آتے، اس کے باوجود آپ کہتے ہیں ظلم نہیں ہونا چاہیے، عدل ہونا چاہیے، اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ انصاف دنیا میں قائم رہنا چاہیے، اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ رشوت نہیں لی جانی چاہیے، کم نہیں تولا جانا چاہیے، آپ کے بازار میں ہر طرف کم تولا جا رہا ہے، اسکیموں کے پاس جا کے دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کے بعد اخلاقی اصولوں کو پامال کر دیا جائے گا. اخلاقی اصول انسانیت کا شرف ہے. انسان میں اور جانوروں میں بنیادی فرق یہی ہے کہ وہ بنیادی اخلاقیات کو اپنی فطرت میں لے کر آیا ہے، اسی کو قرآن نے بیان کیا.
غابدی صاحب، ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں سچ بولنے والے لوگ بھی ہیں، جھوٹ بولنے والے لوگ بھی ہیں. اسکیموز کی جو سوسائٹی ہے اس میں بھی سچ بولنے والے لوگ بھی ہیں، جھوٹ بولنے والے لوگ بھی ہیں. وہاں جو سچ بولنے والے لوگ ہیں اسکیموز کی سوسائٹی میں، وہ بھی ان جنسی معاملات کو اسی طرح ٹریٹ کرتے ہیں جو ان کی سوسائٹی
کا. ایسا نہیں ہے. آپ کوریا میں چلے جائیے، آپ چین میں چلے جائیے، جاپان میں چلے جائیے، ان فطری چیزوں کے بارے میں کراہت رکھنے والے لوگ وہاں بھی مل جائیں گے، اسکیموز میں بھی مل جائیں گے. جب کوئی چیز اصل میں روایت بن جاتی ہے یا رواج بن جاتی ہے تو بسا اوقات لوگوں پر اس کا غلبہ ہو جاتا ہے. یہ ہم روزمرہ تجربہ کرتے ہیں کہ انسان کو کسی چیز کے بارے میں مانوس کر دیا جائے تو بعض اوقات اس کی کراہت میں کمی آ جاتی ہے، ذرا بیدار کیا جائے تو اٹھ کھڑا ہوتا ہے. آپ دیکھیے، ہمارے دیہات میں لوگ یہ تصور نہیں کرتے تھے کہ وہ اپنے کسی بڑے کے سامنے یا اپنے کسی چودھری کے سامنے کرسی پر بیٹھ جائیں گے. ان کے اندر ایک فطری طور پر ذلت کا احساس تھا جو احساس کتری کی صورت اختیار کر چکا تھا. یہاں تحریکیں چلیں بعض اور لوگوں کے اندر حوصلہ پیدا ہوا تو انہوں نے خدا کا شکر کیا کہ ان کو ان کے برابر بیٹھنے کی توفیق حاصل ہو گئی.
غامدی صاحب، آپ کی گفتگو سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ اچھائی اور برائی کا تصور انسان کی فطرت میں ودیت کر دیا گیا، لیکن میرا نہیں خیال کہ ایون مذہب بھی ہمیں اس بات پہ کوئی ہدایت دیتا ہے کہ ایسا ہی ہوا ہے، کیونکہ لا علمی میں جو گناہ ہو جائے اس پہ کوئی گرفت نہیں ہے. اب اس کا لاجیکل کانسیکوینس یہ ہے کہ اچھائی اور برائی کا تصور ایکوائرڈ لرننگ پہ بیس کرتا ہے.
مذہب کو کہاں پڑھا ہے؟ قرآن مجید تو صاف لفظوں میں اعلان کر رہا ہے کہ ونفس وما سواہ فالہمہا فجورہا وتقواہا، کہ ہم نے انسان کو جب تخلیق کیا، اس کے نفس کا تصویہ کیا، تو اس کے اندر ہم نے برائی اور اچھائی کا شعور ودیت کر دیا. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ بے جانے بوجھے گناہ ہو جاتا ہے، اس کا تعلق ان گناہوں سے نہیں ہے. بے جانے بوجھے جھوٹ بولنے کا مسئلہ نہیں ہے، بددیانتی کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ وہ گناہ ہیں جو مذہبی تعلیم کے نتیجے میں گناہ بنتے ہیں. تو اس وجہ سے دونوں میں فرق کرنا سیکھے. قرآن مجید نے تو مذہب کے بارے میں یہ بات اتنے اعلان کے ساتھ کہی ہے کہ انسان کے اندر یہ شعور ہم نے ودیت کیا ہے.
غامدی صاحب، یہ جو سارے گناہ آپ نے گنوائے ہیں ان میں آپ کو ایکسیپشن کی واضح مثالیں مل جائیں گی. لائک چوری کرنا آپ کہتے ہیں گناہ ہے، انسان کی فطرت میں ودیت کرتا ہے. آپ بتائیں کہ پچھلی صدی میں
میں نے یہ گناہ نہیں گنوایا.
آپ سنیں تو صحیح،
میں نے جو گنوایا ہے
آپ نے بدیانتی کی بات،
پھر ان پر نظر ڈال کے دیکھ
لیجیے.
یعنی ظلم اور عدل ہے، جھوٹ اور سچائی ہے، دیانت اور بددیانتی ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کی فطرت کے اندر ودیت ہے. انسان بعض اوقات اپنی اغراض سے متاثر ہو کر کسی کا مال چراتا ہے. جان، مال اور آبرو کی حرمت، یہ انسان کی فطرت میں ودیت ہے. میں بھی جانتا ہوں جھوٹ بولنا بری بات ہے، آپ بھی جانتے ہیں جھوٹ بولنا بری بات ہے. میرے دروازے پر ایک عورت بھاگتی ہوئی آ جاتی ہے، کوئی آدمی، کوئی گنڈا اس کا تعاقب کر رہا ہے، اس موقع پر اس کی عزت اور حرمت ایک قدر اور ایک ویلیو ہوتی ہے، اور سچ بولنا ایک ہوتا ہے. میں اس پہ ترجیح دیتا ہوں کس کو دینی ہے. تو یہ ترجیح کا مسئلہ ہے، نہ کہ اس موقع کے اوپر میرے دماغ کے اندر سے سچ اور جھوٹ کا تصور ختم ہو جاتا ہے. اس وقت میں یہ دیکھتا ہوں کہ اب میں اگر سچ بولتا ہوں تو اس کے نتیجے میں اس کی آبرو کو خطرہ ہے. ان دونوں چیزوں کے اندر میں توازن پیدا کرتا ہوں اور ایک کو دوسرے پہ ترجیح دیتا ہوں.
آپ ساری دنیا کو دیکھنا، زنا ہے کتنا بڑا جرم ہے. سیکنڈ ورلڈ وار میں فرانس میں ایک کنسیپٹ آیا وار گاڈ مدرز کا. یہ وہ عورتیں تھیں جنہوں نے اپنے جوانوں کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، اور خدمت کے سلسلے میں جب وہ بے باپ کے بچوں کی مائیں بن گئیں اور ان کو وار گاڈ مدرز کا خطاب دیا گیا. اب کیا زنا کی ایبسولوٹ ویلیو آپ کو متعین کر سکتے ہیں؟
پھر دیکھیے، آپ نے
اگر فرانس کو جسٹیفائی،
معذرت کے ساتھ، پھر وہی غلطی کی. دو قدریں ٹکرا گئیں آپس میں، دو اقدار کے ٹکرانے کے بعد انسان غلط فیصلے بھی کرتا.
تو پھر انٹرنسک ویلیو کیا ہوئی؟
جو حقیقی ویلیوز ہوتی ہیں اپنی جگہ موجود رہتی ہیں. آج بھی زنا کو کوئی اچھی چیز نہیں سمجھا جاتا دنیا میں، نہ فرانس میں اس وقت سمجھا گیا. ایک چیز ہے بنیادی اقدار اور ایک چیز ہے ان پر پیدا ہونے والی سماجی اخلاقیات، وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے. سماجی اخلاقیت بالکل الگ چیز ہے. قرآن مجید کا یہی احسان ہے انسانیت پر, اس نے ان دونوں کو الگ الگ کیا. اس نے بتایا سماجی اخلاقیات حالات کے تحت وجود پذیر ہوتی ہے, اس پر تمدن اثر انداز ہوتا ہے, اس پر حالات اثر انداز ہوتے ہیں. اسی طرح اقدار کے درمیان بعض اوقات تصادم پیدا ہوتا ہے, اس میں کسی چیز کو ترجیح دینی پڑتی ہے. بنیادی اخلاقیات غیر متبدل ہے اور وہ انسانیت
کی. آسٹریلیا میں اور افریقہ کے کئی قبائل مادرزاد برہنہ پھرتے ہیں. انسان اس زمین پر 200,000 سال سے آباد ہے اور اینتھروپولوجیکل ایویڈنس یہ بتاتا ہے کہ انسان نے کپڑا بنانا صرف 20,000 سال پہلے سیکھا, یعنی 180,000 سال تک اس کو کپڑے بھی اویلیبل نہیں تھے. تو اپنے جسم کو کور کرنا کس طرح انسان کی بنیادی اخلاقیات میں شامل؟
دونوں باتوں بعد میں عرض کروں گا. یہ کیا مصیبت ہے کہ جس وقت آپ انسانوں کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں آپ مستثنیات ڈھونڈتے ہیں بنیادی اقدار کو چیلنج کرنے کے لیے. انسانوں کا اجتماعی عمل آپ کو کوئی ہدایت نہیں دیتا. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ مسلمانوں کو دیکھیے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید پر قائم کیا, دین کی صحیح تعبیر پیش کی, مسلمانوں میں انحراف ہوا. سوال یہ کہ ان چند قبائل کے اندر اگر کوئی انحراف ہو گیا تو اس کی بنیاد پر پوری انسانیت کی اقدار کیسے طے کی جائے؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ کپڑا کیا چیز ہے؟ اصل چیز تو یہ ہے کہ انسان نے جنسی اعضاء کو چھپانا ہے. قرآن آپ کو اس کی بالکل ابتدائی تعبیر بیان کر رہا ہے کہ جیسے ہی جنس کا شعور پیدا ہوا, طفے کا یکسفان علیہما من ورق الجنہ, آدم و حوا دونوں نے اپنی شرمگاہوں کو پتوں سے ڈھانپنا شروع کر دیا. پتے پیدا کرنے کے لیے تو 1.5 لاکھ سال انتظار نہیں کرنا پڑا.
جو لوگ قرآن مجید کو آسمانی صحیفہ نہیں تصور کرتے وہ تو آدم و حوا کے واقعے کو ایک میتھولوجی
کہتا ہوں. قرآن نے جو بات کہی ہے اس کے لیے تو کپڑا تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
بطور مسلمان ہم اس واقعے کو تسلیم کرتے ہیں. جب حضرت آدم اور حضرت حوا زمین پر اتر آئے تو پھر قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا کیونکہ اس کی قربانی کو قبول نہیں کیا گیا. اب اس نے حابیل کو قتل کر کے, اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کو دفنانا کیسے, اور ایک کوا آ کر اس کو بتاتا ہے کہ اس کو دفنانا کیسے. تو کس طرح انسان کے اندر ودیت کیا گیا ہے اچھائی اور برائی کا؟
اس کا دفنانے سے کیا تعلق ہے؟ قتل پر تو وہ پشیمان ہوا, اس کے بھائی نے مکالمہ بھی کیا. دفنانا تو ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق کسی اخلاقی اصول سے نہیں.
ناقدین کہتے ہیں کہ جب یہ کتابیں لکھی گئیں انسان کے سماجی ارتقاء کے دوران, تب تک انسان ان تصورات کو ڈیولپ کر چکا تھا.
میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو کیسے معلوم ہوا کہ فلاں وقت میں یہ تصورات موجود نہیں تھے؟ اس کے بارے میں بحث قیاسات و ظنون ہے. عجیب بات یہ ہے,
ایک لاکھ اسی ہزار سال تک انسان اپنے جنسی اعضاء کو کیسے ڈھانپتا رہا؟
180,000 سال کا پہلے تو افسانہ ہے, اس کی ذرا تحلیل کر لیجئے. قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ انسان پر دو ادوار گزرے ہیں, اس کا ایک حیوانی دور ہے. آپ کو 1,080 سال کے جتنے شواہد ملتے ہیں وہ مادی ہیں یا وہ اخلاقی ہیں؟
وہ
سارے کے سارے مادی ہیں. تو اگر میں یہ کہوں کہ وہ انسان کے حیوانی وجود کا زمانہ ہے, اس وقت انسان کو شرف حاصل نہیں,
لوگوں کو انسان ماننے کو تیار نہیں,
یہ تو قرآن مجید نے دونوں ادوار بیان کر دیے.
ٹھیک ہے, آپ آؤ.
غامدی صاحب, انبیاء کی آمد, انبیاء کا آنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ انٹرنزک ایمانیات, انٹرنزک عبادات اور انٹرنزک اخلاقیات جیسی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. سورہ نساء, تم پہ تمہاری طرف ایک نبی بھیجا گیا جو تمہیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ جو تم نہیں جانتے.
یہ بات یہ ہے کہ
اگر یہ چیزیں
انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا, یہ اللہ تعالیٰ سے پوچھیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان چونکہ ان چیزوں کو فراموش کر دیتا ہے, غلطیوں پر اصرار کرتا ہے, بعض اوقات اختلافات پیدا کر لیتا ہے, ان کی اصلاح کے لیے انبیاء بھیجے گئے. یہ تو قرآن نے کہیں نہیں کہا کہ بنیادی فطری حقائق کو بتانے کے لیے نبی بھیجے گئے ہیں. قرآن نے اس کے لیے دیکھیں کتنا خوبصورت لفظ استعمال کیا, وہ کہتا ہے اتمام ہدایت کے لیے, یعنی ہدایت تمہارے اندر ودیت کی گئی تھی, اس کو پورا کرنے کے لیے, اس کی تفصیلات بتانے کے لیے, اس کو متعین کرنے کے لیے نبی بھیجے گئے ہیں. قرآن نے تو یہ بات کبھی نہیں کہی کہ نبی آ کے انسان کو پہلی بار بتاتے ہیں کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے.
قرآن کی آیت ہے کہ جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا. That's it. کیا عبادت انٹرنزک ہے؟
عبادت کا مطلب یہ ہے کہ جن اور انسان دونوں کو خدا کے بندے بن کر رہنا چاہیے. یہ عبادت سے مراد وہ عبادات نہیں ہے. یہاں قرآن نے یہ بتایا ہے کہ انسان اس شعور کے ساتھ
خدا کا تصور انٹرنزک ہے.
اس میں کیا شک ہے؟
یہ ڈیڈکٹیو ہے.
خالق کا تصور ہونا ایک چیز ہے اور خالق کے بارے میں انسانی رویوں کا مختلف ادوار میں مختلف ہونا ایک بالکل الگ چیز ہے.
انسان اگر وہ جانور کھاتے ہیں جو درندے ہوتے ہیں یا وہ اپنی اسپیشیز کے کھاتے ہیں تو ہٹلر جو ہے وہ ویجیٹیرین میرا خیال نہ ہوتا, اور اس پچھلے 100 سالوں میں جتنے بڑے سیریل کلرز پیدا ہوئے ہیں وہ سارے درندوں کا خون پیتے یا کھانا کھاتے, اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. تو اتنا نفسیاتی عمل کوئی نہیں ہوتا. میں بھی سائیکالوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں, مجھے اتنا پتہ ہے. دوسرا, اگر انسانوں کا خون پینے سے آپ کہہ رہے تھے ہو سکتا ہے وہ اگلے دن ایک اور انسان کا خون پی رہے ہوں, اگر یہ بات سچ ہوتی تو ہم جو آملیٹ کھاتے ہیں وہ بھی کسی جانور کا آرگنزم کا بچہ ہوتا ہے, تو ہم اپنے بچے آج کھا رہے ہوتے, کیونکہ کافی 1,000 سالوں سے ہم آملیٹ کھاتے آ رہے ہیں. اور انڈے کھاتے آ رہے ہیں اور دوسرے جانور کھاتے آ رہے ہیں.
جو آپ نے ماہر نفسیات ہوتے ہوئے عجیب و غریب قاعدہ بیان کیا کہ انسان پر انسان کے اوپر اس کے ماحول کا اثر نہیں ہوتا, اس کے کھانے پینے کا اثر نہیں ہوتا, اس کے الف و عادت کا اثر نہیں ہوتا. میں یہ کہتا ہوں کہ افغانستان کے لوگ آپ کے پاس موجود ہیں, ذرا ان کی نفسیات کا مطالعہ کیجیے اور اپنی نفسیات کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجیے. وہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو ناکوں چنے چبوا رہے ہیں, اور آپ اگر فرض کر لیجئے کہ میرے اور آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو تو ہو سکتا ہے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جائیں. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ماحول ہے.
میں نے یہ نہیں کہا کہ
یہ گرد و پیش کے اندر کھانے پینے کے آداب ہیں, یہ ان کے گرد و پیش کا جغرافیہ ہے. یہ سب چیزیں انسان کی نفسیات پر اثر انداز ہوتی ہیں. اگر یہ سب اثر انداز ہوتی ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ اس کو درندوں کا گوشت کھانا اور خون پینا کیوں اثر انداز نہیں ہو؟
سائیکالوجی یا سوشیولوجی یا اینتھروپولوجی سے کوئی ہمیں پروف نہیں ملتا کہ جو گوشت کو جانور کھاتی ہیں, جو قومیں کھاتی ہیں, ان کے اندر کوئی بھی کہتے ہیں اینٹی سوشل یا امورل ایلیمنٹس پیدا ہوتے ہیں.
یہ ہے کہ جس وقت کسی چیز سے روکا جاتا ہے تو اس کے غالب اثرات کو دیکھ کے روکا جاتا ہے. ہمیں ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ دل کی بیماری کا بہت امکان ہے اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر وہ آدمی جو سگریٹ پیتا ہے اسے لازماً دل کی بیماری ہو جائے گی, اور جو نہیں پیتا اسے ہرگز نہیں ہوگی. غالب اثرات کی بنیاد پر ہمیشہ ممنوعات کی فہرست بنائی جاتی ہے. جس وقت آپ کسی چیز کے بارے میں اندیشہ ظاہر کرتے ہیں تو اس کی بنیاد پر چیزوں کو ممنوع قرار دیا جاتا ہے. شراب کو دیکھ لیجئے مثال کے طور پر, نشہ آور چیز ہے, روکا گیا ہے ہمارے مذہب میں, اس کو غیر پاکیزہ قرار دیا گیا ہے. قرآن کہتا ہے رجس من عمل الشیطان, گندا شیطانی کام ہے. ہو سکتا ہے کہ بہت تھوڑی پینے کے نتیجے میں وہ اثرات نہ ہوں, لیکن ایک قانونی لحاظ سے لوگوں کو پابند کرنے کے لیے آپ بہت تھوڑی مقدار کے اوپر بھی پابندی لگاتے ہیں. تمام ممنوعات میں غالب اثرات کو سامنے رکھ کے ہمیشہ کسی چیز سے روکا جاتا ہے اور کسی کی تلقین کی جاتی ہے.
بات یہ ہے کہ سائنس اس بنیاد پہ سگریٹ نوشی کو دل کی بیماریوں کی وجہ قرار دیتی ہے کہ ایک اسٹیٹسٹیکل ایویڈنس ہے سائنس کے پاس. کیا مذہب کے پاس بھی کوئی اسی طرح کا اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا ہے کہ جو لوگ گوشت اور درندے کھاتے ہیں ان کو کھانے سے ان لوگوں کی جو فطرت ہے وہ مسخ ہو جاتی ہے؟
دیکھیے بات یہ کہ یہ تو آپ پہلے ایک بیان فرما دیتے ہیں کہ فطرت مسخ ہو جاتی ہے, یہ تو کہا نہیں قرآن مجید نے. قرآن مجید تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ انسان کے لیے موزوں چیز نہیں ہے, مناسب چیز نہیں.
وجہ ہم جاننا چاہ رہے ہیں
اثرات ہوں گے انسان پر, انسان کی طبیعت پر,
اور ہمیں وہ اثرات بتائے نہیں جا رہے. سگریٹ پینے سے دل کی بیماری ہو سکتی ہے, سور کھانے سے کیا ہو سکتا ہے؟
آپ تجربہ فرما کے دیکھ لیجئے.
گاندھی صاحب سارا یورپ کھاتا ہے.
نہیں دیکھیے میری گزارش سن لیجئے. پھر میں نے آپ کو ابھی یہ بتایا کہ ایک وہ چیزیں ہیں جن کو بالکل واضح طور پر انسانیت سمجھتی ہے یہ کھانے کی چیزیں نہیں ہیں. سارا یورپ چیتے اور شیر نہیں کھا رہا, ان کے بارے میں کراہت وہاں بھی موجود ہے.
افریقہ میں لوگ کھاتے ہیں.
وہ بعض جگہوں پہ مستثنیات ہوتی ہیں. انسان کا معاملہ اخلاقی معاملات میں مستثنیات کا ہے, کھانے پینے میں بھی ہے. ایکسیپشنز کی بنیاد پر عمومی اصول تو ختم نہیں کیے جاتے. تو انسان کے اندر کچھ چیزیں ایسی تھیں جن میں اشتباہ ہو سکتا تھا. مشتبہات سے بھی بعض اوقات روکا جاتا ہے, یعنی ایسی چیزیں جن کے اثرات بہت دیر سے نمایاں ہوتے ہیں. آپ بھی یہی کرتے ہیں, طبی معاملات میں بھی یہی کرتے ہیں. بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ادھر کھائیے زہر کی طرح اثر انداز.
ایکسیپشنز کی بنیاد پہ عمومی اصول طے نہیں کیے جاتے. اس کا مطلب ہے کہ مذہب تسلیم کر رہا ہے کہ جو وہ ممنوعات لاگو کر رہا ہے وہ عمومی معاشرے کو مد نظر رکھ کے لاگو کی جا رہی ہیں, اور اس کا تعلق ہر انسان سے نہیں ہے.
نہیں, ہر انسان سے ہوتا ہے, لیکن کہیں اثرات دیر سے نمودار ہوتے ہیں, کہیں کم نظر انداز. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے
ٹھہرتی ہے کہ انسان اچھائی اور برائی اور حلال و حرام کا شعور فطرت میں لے کر پیدا ہوتا ہے.
دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ کچھ چیزیں اس میں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں پوری انسانیت بالکل متفق ہوتی ہے, اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں انحرافات ہو جاتے ہیں. آپ انحرافات کو مثال بناتے ہیں اور پھر ان معاشروں کا آپ نے واقعی تجزیہ کیا ہے, جا کے ان کے عادات کو اچھی طرح جانا ہے, ان میں جو اثرات ہوئے ان کا بھی جائزہ لے لیا ہے. اخلاقی لحاظ سے تو آپ کا موجودہ تمدن سرے سے حساس ہی نہیں چیزوں کے بارے میں, اس کو دلچسپی نہیں کہ ان چیزوں کا مطالعہ کرے. ایک بیماری کے بارے میں تو آپ سگریٹ کے بارے میں اب آ کے مطمئن ہوئے ہیں کہ اس کے اثرات
کتنے بھی جا کر ان معاشروں کے اخلاقی تمدن کا
کوئی جائزہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ وہ کسی تجربے کی بنیاد پر یہ بات نہیں کر رہے, وہ خدا کی بتائی ہوئی تعلیم کے مطابق یہ بات کر رہے ہیں. ان کے خالق نے ان کو بتایا ہے, ان پر پیغمبروں کی کتاب نازل ہوئی ہے.
اس کو صرف اور صرف اس لیے حرام ہے حلال کسی جانور کو مان لیا جائے کہ اس کو خدا نے حلال یا حرام کا ہے, اس کی کوئی عقلی توجیہ نہیں ہے.
نہیں, عقلی توجیہ تو موجود تھی کہ انسانیت کا عمومی تجربہ یہی تھا, آج بھی یہی ہے. آج بھی انسانوں کا ایک بڑا جمع غفیر, بہت بڑی اکثریت ان چیزوں کو کھانے سے اجتراب کرتی ہے. مذہب نے بھی انہی کو بیان
کیا. یہی بات قرآن سے بھی ثابت ہوتی ہے. پہلی بات کہ انسان کی کوئی بنیادی فطرت نہیں ہے, اس کی ایک رینج آف بیہیویئرز ہے. جب ماڈرن سائیکالوجی بھی
کون سی آیت سے معلوم ہوتی ہے
کہ یہ جب ہائیسٹ آف دا ہائیسٹ بھی ہوتا ہے لوئسٹ آف دا لوئسٹ بھی ہوتا ہے.
قرآن مجید تو الفاظ میں یہ کہہ رہا ہے نفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا. قرآن مجید تو کہتا ہے انا ہدینا السبیل, ہم نے انسان کو ہدایت دے کے بھیجا ہے, اس کی فطرت میں ڈالا ہے, اس میں الہام کیا ہے.
وہی قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ انسان کے اندر چار بڑی بیماریاں ہیں, کہ ان کے اس کے نفس کے اندر کہ وہ بھول جاتا ہے, وہ ناشکرہ ہے, وہ ظالم ہے, اور ایک اور ہے وہ جو آپ جانتے ہیں. اس کے علاوہ میں آپ سے یہ کہنا چاہوں,
یہ تو قرآن مجید کی بات کی تردید نہ ہوئی. قرآن نے پہلے یہ بتایا کہ انسان میں برائی اور اچھائی کا شعور ہے, اس کے بعد یہ بتایا کہ وہ فلاں فلاں برائیوں کا ارتکاب کرتا ہے, اس کے ساتھ یہ بتایا کہ فلاں اچھائیوں کا بھی ارتکاب کرتا ہے,
کہ وہ کم سے کم پہ بھی نچلے سے جانور سے نیچے تب پہ کے اسٹیٹس پہ بھی آ جاتا ہے, اس کی موریلٹی اتنی بھی گر جاتی ہے اور اتنی اونچائی بھی چلی جاتی ہے
کہ اس کو ارادہ اختیار دیا گیا ہے. اس میں تضاد کیا ہوا؟
کوئی بھی
پہلے پوری بات سنیے نا, کہ انسان کے اندر الہام کیا گیا برائی کو اور بھلائی کو, یہ پہلا مقدمہ ہوا, فرسٹ پریمیسز. اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ انسان کو ارادہ اور اختیار دیا گیا ہے. جب کسی مخلوق کو ارادہ اور اختیار دیا جائے گا تو وہ برائی کا راستہ بھی اختیار کرے گا, بھلائی کا راستہ بھی اختیار کرے گا. کچھ زیادہ اختیار کر لیں گے, کچھ کم اختیار کر لیں گے, یہ دونوں چیزیں سامنے آئیں گی.
جو مورل یا اخلاقی فیکلٹی ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کس کام کی ہوئی؟ پہلی بات. دوسرا, اگر یہ اتنی بات صحیح ہے,
اس کام کی ہوئی کہ جھوٹ بولنے والا بھی کہتا ہے کہ جھوٹ بری چیز ہے, وہ اس کام کی ہوئی کہ آج تک کوئی انسان دنیا میں نہیں گیا بازار میں یہ کہنے کے لیے کہ مجھے کم تول دو.
میں اس بات سے اختلاف نہیں کر رہا, میں اس بات سے اختلاف کر رہا ہوں کہ وہ انسان کے اندر کوئی شعوری آواز اٹھتی ہے, وہ اس کی انوائرمنٹ سے اٹھتی ہے. اس کی دو, میں آپ کو صرف دو آرگیومنٹس دوں گا. پہلی آرگیومنٹ, اگر فطرت صرف سب کی چیز ہوتی ہے تو آپ نے اپنے بیٹے, اپنے اپنی بیٹی کو فطرت کے ہاتھوں پہ, کرم والے ہاتھوں پہ, شفقت والے ہاتھوں پہ کیوں نہیں چھوڑا؟ آپ نے اپنی بیوی کو خود اور آپ نے خود ان کی تربیت کیوں کی؟ دوسری بات, آپ اگر اتنی فطرت کی بات ہے تو جو ہسٹری میں کیسز ملتے ہیں بچوں کے جو جانوروں کے ساتھ پلے, ہیومن کانٹیکٹ سوشلائز نہ ہوئے, آپ اخلاقیات کی بات کرتے ہیں, وہ تو زبان نہیں بول سکتے تھے, وہ تو انسانوں کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے تھے, جانور جتنا کھانا کھاتے تھے, جانوروں کی بولی بولتے تھے, آپ کس اخلاقیات کی بات کر رہے ہیں؟
ٹھیک جی,
دیکھیے معاف کیجیے گا, ہم انسان کی تربیت اس لیے کرتے ہیں کہ اس کو ارادہ و اختیار دیا گیا ہے, اس لیے کرتے ہیں کہ اس کو ہم نے ایک خاص سماج میں لانا ہوتا ہے, اس لیے کرتے ہیں کہ رسوم اور روایات پیدا ہو چکی ہوتی ہیں. یہ جو آپ انوائرمنٹ بار بار کہتے ہیں, یہ وجود میں کہاں سے آیا ہے؟ یہ انوائرمنٹ جو ہے یہ جانوروں کے لیے وجود میں کیوں نہیں آ گیا؟ میری اور شیر کی پیدائش انسانی اعتبار سے لاکھوں سال پہلے ایک ہی وقت میں ہوئی تھی, ان کے درمیان کیوں نہیں پیدا ہو گیا؟ کسی چیز کا پوٹینشیل ہوتا ہے تو وہ ظہور پذیر ہوتی ہے. ہم کسی شیر کو آج تک بولنا کیوں نہیں سکھا سکے؟ یعنی کہ کیا عجیب و غریب بات ہے کہ انسان کے پوٹینشیل کو آپ نظر انداز کر دیتے ہیں. وہ جنس کی جبلت رکھتا ہے اس لیے ظہور پذیر ہوتی ہے, وہ انسان نطق اور بیان کی صلاحیت لے کے آیا ہے اس لیے سیکھتا ہے, انسان کے اندر اخلاقی شعور موجود ہے اس وجہ سے اسے اخلاقی تعلیم دی جا سکتی ہے.
بات یہ کہ عدل اور انسانی جان کی حرمت کا تعلق آپ کے مطابق بنیادی اخلاقیات سے, سماجی اخلاقیات سے نہیں ہے. انسان جب شکاری دور میں رہتا تھا, جب زرعی دور کا آغاز نہیں ہوا تھا, تو ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کی جان و مال کی حرمت کو قبول نہیں کرتا تھا. ایک قبیلہ اپنے لیے عدل چاہتا تھا, دوسرے قبیلے کے لیے عدل نہیں چاہتا تھا. ان کی عورتیں, ان کے جانور لوٹ لیے جاتے تھے, اور ایون ایک ہی قبیلے کا جو طاقتور فرد ہوتا تھا وہ دوسرے اپنے ہی قبیلے کے افراد کے دوسرے حقوق کو غصب کر لیتا تھا. انسان نے جب شہر بنا کر رہنا شروع کیا, انسان کو اپنے سکسیسو جنریشنز کے ایکسپیرینس سے معلوم ہوا کہ ان چیزوں کو ممنوعات میں شامل کر کے وہ ایک زیادہ بہتر زندگی بسر کر سکتا ہے. تو غلام صاحب, آپ کی جو یہ بات ہے کہ انسانی جان کی حرمت اور انصاف کا تعلق انسان کی انسٹنکٹ میں شامل ہے, تو شکاری دور میں انسان کی انسٹنکٹ کہاں تھی؟
اس لیے آپ نے خود بیان کر دیا کہ اس وقت بھی موجود تھی, اس لیے کہ وہ اپنے لیے یہ پسند نہیں کرتا تھا, اپنی جان کے خلاف اقدام کو پسند نہیں کرتا.
ہمارا موقف ہے کہ وہ ریلیٹو ہے.
نہیں, یوں نہیں,
ابسولوٹ نہیں.
دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں, آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی آدمی بازار میں گیا ہو آج تک اور اس نے یہ خیال کیا ہو کہ مجھے آج لوگ کم تول دیں؟ کوئی نہیں چاہتا نا, اپنے لیے کوئی کم تولوانا نہیں چاہتا. کیوں؟ انسان جانتا کہ کم تولنا ایک برائی ہے. انسان دوسروں کو کیوں کم تول دیتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے اوپر اس کی خواہشات کا غلبہ ہو جاتا ہے. وہ جانتا ہوتا ہے کہ کم تولنا ایک برائی ہے. اس کے باوجود
کے حوالے سے آپ سے سوال کیا تھا کہ وہاں
ایگزامپل
دی تھی کہ وہاں انصاف اور انسانی جان کی حرمت کدھر گئی.
انسانی جان کی حرمت تو موجود تھی, اس لیے کہ انسان جانتا تھا کہ اس کی جان کے خلاف کسی کو اقدام نہیں کرنا چاہیے, اسی لیے تو اس کا جواب دیتا تھا. دوسروں کے خلاف اقدام کرتے وقت انسان وحشی ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس کے اندر صرف اخلاقی شعور نہیں ہے, جذبات بھی ہیں, خواہشات بھی ہیں, اغراض بھی ہیں, رغبات بھی ہیں. اس کے اندر جنسی جذبہ بھی ہے. یہ سارے جذبے جو ہیں یہ پوری قوت سے جب زور کرتے ہیں تو انسان اخلاقی اصولوں کو پامال کرتا ہے. یہ اس کے ارادے اور اختیار کا غلط استعمال ہے. اسی وجہ سے تو سب لوگ کم تولتے ہیں لیکن کوئی کم تولوانے کے لیے تیار نہیں.
انسانی جان کی حرمت کی بات ہو رہی ہے تو غنی صاحب آپ نے اپنی کتاب میزان کے صفحہ نمبر 632 پر لکھا ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں کا اجتماعی شعور ہمیشہ سے جانتا ہے, آپ کے الفاظ ہیں, کہ آدم خوری ایک سنگین جرم ہے. اب ول ڈیورا نے اپنی اسٹوری آف سویلائزیشن کی پہلی جلد میں لکھا ہے کہ قدیم زمانے میں پوری دنیا میں آدم خوری کا رواج تھا. 11ویں صدی عیسوی تک آئرلینڈ اور ڈینمارک کے باشندے آدم خوری میں ملوث تھے. سولومن جزائر میں خواتین کو اس غرض سے موٹا کیا جاتا تھا کہ ان سے زیادہ گوشت حاصل کیا جا سکے. تو ان سارے شواہد کی روشنی میں کس طرح کینابلزم کی انسانی فطرت سے ازلی کراہت کو آپ ایک حقیقت ثابت کر سکتے
ہیں؟ بات یہ کہ یہ چند مستثنیات ہیں, وہ مستثنیات جیسے اخلاقی اصولوں کے اس وقت موجود ہیں اسی طرح انسانی معاشروں میں وجود پذیر ہو جاتا. انسان کی جان مال اور آبرو کی حرمت کا احساس
پوری دنیا میں کینابلزم کا رواج تھا.
نہیں, مختلف جگہوں کے اوپر لوگ اس طرح کے اقدامات کرتے تھے. ایسا نہیں کہ ساری دنیا گوشت خوری کرتی تھی, ساری دنیا آدم خور ہو گئی تھی, ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. ول ڈیورا کو میں نے بھی پڑھا ہے, آپ نے بھی پڑھا ہے, کہیں یہ بات بیان نہیں ہوئی. اگر یہ بات کسی نے بیان کی ہے تو دنیا کے اندر سب سے بڑا جھوٹ بولا ہے. انسان کا معاملہ یہ نہیں ہے. دیکھیے, یہ انسانی معاشرے کے مستثنیات ہیں, ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. انسان کے بارے میں جب آپ اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو چند چیزوں کو پیش نظر رکھیں. انسان ہے کیا؟ انسان صرف اخلاقی وجود نہیں ہے کہ وہ ہر حال میں اخلاقی تصورات پر قائم رہے. اس میں جذبات بھی ہیں, خواہشات بھی ہیں, رغبات بھی ہیں, یہ سب اس پر اثر انداز ہوتی ہیں. اور بسا اوقات کسی چیز کو جب اس کی عادت آپ بنا دیتے ہیں اور اس کے عوامل بعض اوقات اس کی سوسائٹی میں موجود ہوتے ہیں تو اس کے بھی آپ کو کچھ مظاہر نظر آ جاتے ہیں. یہ چیزیں اس کی بنیاد نہیں بنتی کہ انسان کے اندر بنیادی اخلاقیات کا شعور نہیں ہے. اگر یہ چیز نہیں ہے تو انسانیت میں اتنے بڑے پیمانے پر اس کا ایشو کیسے ہو گیا ہے؟ پھر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہی روایات آگے بھی بڑھتی. ایسا نہیں ہے کہ سارے لوگ اب شہروں میں آباد ہو گئے ہیں. اس وقت بھی پاکستان کی بہت بڑی آبادی دیہات کے اندر آباد ہیں. سارے آدم خور تو نہیں ہیں کہ صرف شہروں کے اندر یہ تبدیلی آتی ہے. تو اصل میں انسانیت کا جب مطالعہ کرنا ہو تو پورے انسان کو سامنے رکھ کے اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. آپ ایک طرف تو صورتحال یہ ہے کہ جنسی جبلت کا سراغ لگاتے لگاتے آپ 1.5 سال کے بچے تک پہنچ جاتے ہیں, اور دوسری جانب اخلاقی شعور کے معاملے میں چونکہ اس سے مذہب پیدا ہوتا ہے تو آپ کے یہاں تجزیے اور تحلیل کی تلوار جو ہے ہر چیز کو کاٹتی چلی جاتی ہے. انسانوں کا مجموعی شعور عدل کے بارے میں, انصاف کے بارے میں, سچائی کے بارے میں بالکل متفق علیہ اور متفق اللفظ ہے. اس کی مینیفیسٹیشن کے اسالیب سوسائٹی کے لحاظ سے بعض اوقات تبدیل ہو جاتے ہیں.
ہم سب یہاں پہ آج کی گفتگو کو اگلے پروگرام تک موقوف کرتے ہیں. ناظرین, بھلے جنسی اور غذائی معاملات پہ انسانوں کا اجتماعی شعور فی الوقت متفق دکھائی نہیں دیتا, لیکن یہ امر بعید از امکان نہیں کہ جس طرح حق, سچائی اور دیانت جیسے اخلاقی رویے دنیا کے بیشتر معاشروں میں ہمیں یکساں دکھائی دیتے ہیں, اسی طرح ان اخلاقی معیارات پہ بھی انسانوں کا اجماع ممکن ہو سکے گا. مگر تب تک ان اختلافات کو نفاق کی بجائے برداشت کا ذریعہ بنانا ہی وہ رویہ ہوگا جو معاشرے کو تعمیر کا شکار کرے گا. لیکن یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر مذہب کے نزدیک اخلاقی معیارات, بنیادی اخلاقی معیارات انسان کی فطرت سلیم کا حصہ ہیں تو کیوں ان بنیادی اخلاقیات پہ بھی اہل مذہب کے مابین مکمل اتفاق نہیں پایا جاتا؟ یہی وہ نقطہ ہے جس پہ اگلے پروگرام میں ہم آج ہی کی گفتگو کو اپنے شرکا اور محترم جاوید احمد غامدی کے مابین جاری رکھیں گے. مگر تب تک کے لیے مجھے اور پروگرام غامدی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.